بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں نے ظلم، چوری اور بے رحمی کا نام شجاعت رکھ لیا، حالانکہ سچ یہ ہے کہ جہاں شجاعت ہوتی ہے وہاں رحم ہوتا ہے، اور جہاں رحم زیادہ ہوتا ہے وہاں شجاعت بھی زیادہ ہوتی ہے. شجاعت اور رحم دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ظلم اور شجاعت ساتھ نہیں ہوتی. دنیا میں، اس امت میں، تاریخ اسلام میں جو بہادر لوگ گزرے ہیں ان کے رحم کے واقعات بھی غیر معمولی ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑی نمونہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جہاں رحم ہوگا شجاعت وہاں ہوگی، جہاں شجاعت ہوگی رحم وہاں ہوگا. ظلم کے نام، ڈاکہ کا نام شجاعت نہیں ہوتی. اور فرمانے لگے، آج کل لوگوں نے ظلم اور چوری اور بے رحمی کا نام شجاعت رکھ لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں حقیقی شجاعت زیادہ ہوتی ہے اس میں ضعیفوں پر رحم بھی زیادہ ہوتا ہے. جس میں حقیقی شجاعت ہوتی ہے اس میں ضعیفوں پر رحم بھی زیادہ ہوتا ہے. بے رحمی اور سنگدلی کا نہ مظاہرہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن میں شجاعت نہیں ہوتی. تو شجاعت کے ساتھ رحم ضروری ہے، اور رحم کے ساتھ شجاعت لازم ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں نے ظلم اور چوری اور بے رحمی کا نام شجاعت رکھ لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں حقیقی شجاعت زیادہ ہوتی ہے اسی میں ضعیفوں پر رحم بھی زیادہ ہوتا ہے. بے رحمی اور سنگدلی کا مظاہرہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جن میں شجاعت نہیں ہوتی. جو ظالم ہوتے ہیں، جو سنگدل ہوتے ہیں، ان کے اندر شجاعت نہیں ہوتی. وہ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں ترحم اور ترس نہیں تو بزدل بھی بہت ہے. ہندوؤں میں ترحم اور ترس نہیں ہے. کیسی کیسی درندگی ان کے سامنے آتی ہے، اور وہ بھی کمزوروں پر، وہ بھی کمزوروں پر. تو ان کے اندر شجاعت بھی نہیں، بزدل ہے. جب مقابلے پہ آتے ہیں تو مخالف کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں کہ انسانیت لرز اٹھتی ہے. مسلمانوں کو اللہ نے حقیقی شجاعت عطا فرمائی ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کمزور دشمن قبضے میں آ گیا تو اس کے ساتھ کبھی بے رحمی کا معاملہ نہیں کرتے. تو شجاعت کے ساتھ رحم لازم ہے، اور رحم کے ساتھ شجاعت لازم ہے. حضرت کی خدمت میں ایک سوال آیا کہ مولانا عمر یعقوب صاحب ننوتری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص نے سوال بھیجا کہ جس شخص کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے تحریر فرمایا کہ جہاں مقتدی بھی سب ایسے ہی ہوں وہاں جائز ہے. تھوڑا سا آگے لے جاؤ، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اور یہی حکم وہاں پر بھی ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہے یا نہیں؟ تو اگر مقتدی سارے ایسی ہوں تو پھر ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جہاں مقتدی سب ایسی ہی ہوں وہاں جائز ہے، جیسے ننگوں کی جماعت، پھر فرمایا یعنی ننگوں کی جماعت جب بے لباس ہوں اور ساری ایسی ہو تو پھر اس کی جماعت صحیح. پھر فرمایا کہ پورا پردہ آج کل کہاں ہے، کسی کی عورتیں باہر پھرتی ہیں، کسی گھر میں اجنبی غیر محرم مرد آتے ہیں، ان کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان دونوں شکوں سے کون خالی ہے؟ الا ماشاءاللہ، شرعی پردہ، شرعی پردہ تو الا ماشاءاللہ. ارشاد فرمایا گلستان اور بستان کے دیشوں میں بظاہر، حضرت نے فرمایا کہ در حقیقت دو شہروں میں بظاہر تضاد لگتا ہے، اور ان کا حاصل یہ کسی کے باطنی معاملات کی تفشیش نہ کرے، جو ظاہر میں نیک ہو اس کو نیک سمجھے. دوسرا شعر یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چور سمجھے. اب یہ دو شعر ہیں، بظاہر ان میں تضاد نظر آتا ہے. ایک میں یہ ہے کہ کسی کے باطنی معاملات کی تشویش نہ کریں، جو ظاہر میں نیک ہو اس کو نیک ہی سمجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا حاصل یہ کہ سارے لوگوں کو چور سمجھیں. بظاہر تو اس میں تضاد نظر آتا ہے، تو حضرت فرمایا در حقیقت یہ کوئی تضاد نہیں. پہلا شعر اعتقاد رکھنے کے متعلق ہے، جن کے ظاہری صورت نیک لوگوں کی دیکھو ان کو نیک ہی اعتقاد کرو، بلا وجہ بدگمان نہ ہو، ان کے بارے میں سوچ یہ رکھو، ذہن یہ رکھو، گمان یہ کرو کہ اگر ظاہری طور پہ نیک نظر آ رہا ہے تو اس کو نیک ہی سمجھو. یہ تو اعتقاد کے متعلق ہے. دوسرا شعر کا تعلق معاملات سے ہے، کہ معاملات پورے بیدار مغزی سے کرو. جب معاملات کرنے لگے ہو نا، پھر پوری بیدار مغزی سے اور پوری احتیاط سے کرو. تو پہلے کا تعلق صرف سوچ اور اعتقاد سے ہے، کہ اعتقاد اور سوچ سب کے لیے رکھو، لیکن جب معاملہ پیش آئے، عمل کا وقت آئے تو احتیاط، کیونکہ بعد میں مسائل نہ ہو. پہلے تو آپ نے معاملہ کر لیا بزرگ سمجھ کے، اور بعد میں پھر آپ نے ان کو اسلام سے نکال دیا. اور بعد میں پھر شروع ہو گئے، یا نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا نماز پڑھنے والے ایسے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ویسے تو نیک آدمی کو دیکھو تو اس کے بارے میں اعتقاد رکھو، سوچ رکھو نیک ہے، لیکن جب معاملات کا آ جائے، عمل کا آ جائے، پھر احتیاط پوری ہو. چھان پٹک کے معاملہ کرو. تو دوسرا شعر اس کے متعلق ہے کہ بھرپور احتیاط کے ساتھ. اور سچی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ ہی تو معاملات کا ہے، آج سارا مسئلہ ہی ہمارے معاملات کا ہے. دینداری کا پہلا قدم ہے نمازی ہونا، یہ آخری نہیں، پہلا ہے. اور جب دینداری، واقعی دینداری عروج پہ ہوتی ہے، تو اس کی معاشرت اور اس کے معاملات میں دین زندہ ہو جاتا. اور سب سے پہلے دینداری جو نکلتی ہے وہ معاملات اور معاشرت سے نکلتی ہے، اور جب عبادات سے بھی نکل گئی تو پھر تو بالکل ختم ہو گیا نا، پھر تو رہا ہی کچھ نہیں. نماز، روزہ، عبادات، یہ تو بالکل دین کا پہلا قدم ہے. کمال دینداری تبھی ہوتی ہے جب معاملات اور معاشرت کا دین زندہ ہو جائے. اور سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے دینداری کی، وہ معاملات اور معاشرت کا دین نکلتا ہے. اب نظر آئے گا، تعجد گزار ہوں گے، وظائف ہو رہے ہوں گے، لیکن غمی خوشی اس معاشرت میں دینداری بہت مشکل ہے. روزے حج عمرے ہوں گے لیکن معاملات کی دینداری آسان نہیں ہے. دینداری میں جب حسن آتا ہے اور کمال آتا ہے تو پھر معاشرت اور معاملات کا دین آتا ہے. اور سب سے پہلے جو دین نکلتا ہے, نماز نہیں جاتی سب سے پہلے, سب سے پہلے جو دین نکلتا ہے وہ معاملات اور معاشرت کا دین نکلتا ہے. تو سوچ رکھو, اعتقاد رکھو, کسی کی ظاہری دینداری دیکھو تو اسے نیک سمجھو. لیکن جب معاملہ معاملات کا آ جائے, عمل کا آ جائے, پھر چھان پھٹک کے, پھر احتیاط کے ساتھ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رہو تو بھائیوں کی طرح, رہو تو بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح, لیکن جب اپنوں کے ساتھ بھی معاملات کرنے لگو تو اجنبیوں کی طرح کرو. پورا لکھو, پوری دستاویز بناؤ, معاملات بالکل صاف رکھو, لین دین کا معاملہ بالکل واضح کرو, معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جی اپنوں میں کیا حساب کتاب کرنا, اور ایک وقت آتا ہے کہ اندر حال ایسا ہوتا ہے کہ بس سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے دل خراب ہو جاتے ہیں, اتنے اندر سے دل ٹوٹ جاتے ہیں, معاملہ ٹھیک نہیں. ابتدان معاملہ شریعت کو نظر انداز کر کے کیا, شریعت کی جو ہدایات تھی اس پہ عمل نہیں کیا, اور آج معاملہ یاد جا پہنچا. بس اوقات ابتدا میں بھائیوں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں ملکیت طے نہیں ہوتی. بس اوقات دو بھائی کاروبار میں آ گئے, ان کی اپنی ملکیت طے نہیں ہوتی. وہ مقام میں والد کے ساتھ کس کس انداز سے شریک ہیں, ملازم ہیں, بطور معاون ہیں یا حصے دار ہیں, کچھ طے نہیں ہوتا. اور کچھ عرصے کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوتے کہ بھئی میں نے تو زندگی لگا دی ہے اور تم ابھی کاروبار پہ آئے ہو اور برابر کا حصہ لیتے ہو. لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, اور اللہ نہ کرے انہی حال میں والد چلے گئے, وراثت کے مسائل کہ بھئی سارا کاروبار تو میں نے چمکایا ہے, تمہیں کیسے وراثت برابر کا شریک کروں. جھگڑے, ابھی تو اپنا سمجھا ہوا تھا, ابھی برداشت ہی نہیں ہو رہا. غلطی کہاں ہوئی, شریعت کا خیال نہیں رکھا کہ معاملات میں ایسا کرو جیسے اجنبی, کہ ہر ایک کی ملکیت جیسے اجنبیوں کے اندر طے ہوتی ہے. یہ تمہارا, تم اس کے مالک, میں اس کا مالک, میں اس میں اس درجے کا حصے دار, تم اس میں اس درجے کے حصے دار. تمہاری حیثیت اس کاروبار میں یہ, میری حیثیت اس کاروبار میں یوں, ملکیت طے کرو. گیا حفاظت ہے, تو دونوں باتیں درست ہیں. حضرت فرمایا کہ در حقیقت یہ کوئی تضاد نہیں. پہلا شعر اعتقاد رکھنے کے متعلق ہے, جن کو ظاہری صورت نیک لوگوں کو دیکھو ان کو نیک ہی اعتقاد کرو, بلا وجہ بدگمانی نہ کرو. تمہیں کیا ضرورت ہے قریدنی کی میاں, تم نے کون سے ان سے رشتہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, نیک ہے تو بس نیک ہے, کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں تبصرہ کرنا, تجزیہ کرنا, بدگمانی کرنا. اسے نیک سمجھو. دوسرا شعر عملی احتیاط اور معاملات میں بیدار مغزی کے لیے ہے کہ عمل میں ہر ایک نیک و بد سے اپنی چیز کی ایسی حفاظت کرو جیسے چوروں سے کی جاتی. ایسی حفاظت کرو, ایسا احتیاط کرو جیسے چوروں سے حفاظت ہوتی ہے نا. اگر تم نے بے احتیاطی کی, بس اب بات کیا ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں نا, بچوں کو بچوں کے سامنے پیسے چیزیں اتنی بے احتیاطی کے ساتھ رکھی جاتی ہے کہ بچے غلط عادتوں کے خود عادی ہو جاتے ہیں. یہ بے احتیاطی کی نا. اور اگر اس معاملات میں احتیاط کرتے تو بچوں کو بری عادت نہ پڑتی, انہیں موقع ہی اب نہ ملتا تو بری عادت بھی نہ ہوتی. تو معاملات میں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کا دل خراب نہ ہو, تاکہ دوسروں کے غلط کام کرنے کا دوسرے کو موقع ہی نہ ملے. فرمایا احتیاط کرو. پھر فرمایا حاصل یہ ہے کہ اعتقاد رکھنے کی صورت میں گلستان پر عمل کرو, معاملہ کرنے میں بوستان پہ عمل کرو. دونوں کے شعر ہیں. بندہ کہتا ہے حدیث میں بھی اس طرح کے بظاہر مختلف ارشادات آتے ہیں. ایک حدیث میں ہے اہل الجنہ, فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ سب بھولے بھالے ہوتے ہیں, اہل الجنہ تبلون, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ سب بھولے بھالے ہوتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن ذہین صاحب فراست ہوتا ہے, وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. ایک حدیث میں آتا ہے مومن بھولا بھالا ہوتا ہے, جنتی بھولے بھالے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن بڑا صاحب فراست ہوتا ہے, بڑا ذہین ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے. اب ان دونوں حدیثوں کا محمل ہے. پہلی حدیث میں مومن کا یہ حال بتایا ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا, بھولا بھالا, سبحان اللہ, وہ دوسروں کے عیوب پہ نظر نہیں کرتا, بھولا بھالا ہے, اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اور دوسری حدیث میں معاملات کے اندر احتیاط کرنے کی تلقین ہے کہ بڑا ہوشیار ہے, بڑا صاحب فراست ہے, کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا. دونوں باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. بھولا بھالا ہے کیا مطلب؟ دوسروں کی عیوب نہیں دیکھتا, ایب جو ہی نہیں کرتا, دوسروں کی کمزوریوں کی تلاش میں نہیں رہتا. مومن صاحب فراست ہے, بڑا ہوشیار ہے کہ دھوکہ نہیں کھاتا, دھوکہ نہیں کھاتا. اتنا سادہ نہیں بنو کہ ہر کوئی ٹوپی پہناتا رہے, ہر کوئی دھوکہ دیتا رہے, ہر کوئی لے کے مال لے کے جاتا رہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن ہوشیار ہوتا ہے, ہاں بھولا بھالا ہوتا ہے, بلا وجہ کسی کے عیب نہیں دیکھتا, عیب جو ہی نہیں کرتا, عیب نہیں تلاش کرتا. تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باتیں ٹھیک ہے کہ جنتی بھولے بھالے ہوں گے. اور ایک روایت فرتا ہے مومن صاحب فراست ہوتا ہے, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کے نور سے بچو, فراست سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, بڑا ہوشیار ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ارشاد فرمایا میرا تجربہ ہے کہ جو عورتیں انتظام میں بد نظم ہوتی ہے ان میں جوہر عفت پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ, عجیب بات لکھی حضرت. فرمایا میرا تجربہ ہے جو عورتیں انتظام میں بد نظم ہوتی ہیں ان میں جوہر عفت پورا ہوتا ہے. اور کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی عفت اور پاکدامی کے اعلی وصف کا استحضار کیا کرے تاکہ دل کی کدورت دور ہو جائے. قرآن کی یہی تعلیم ہے. کیا مطلب؟ اگر عورت میں دنیاوی معاملات میں کچھ کمزوری ہے اور کچھ انتظام میں کوتاہی ہے تو اس کے اندر ایک اور خوبی ہے جو بہت بڑھیا ہے. وہ کیا؟ اس کے اندر عفت اور پاک دامنی کا جوہر ہزاروں اور لاکھوں عورتوں سے زیادہ ہے. اور جب عفت اور پاک دامنی کا جوہر زیادہ ہے اور دنیاوی لحاظ سے معاملات میں کچھ کمزور ہے تو اس کی یہ خوبی پہ نظر رکھو تاکہ دل کے اندر کدورت نہ آئے, دل کے اندر خرابی نہ آئے, دلوں میں بوجھ نہ پیدا ہو. اشارہ یہ فرمایا جب تم کسی کے ایک اندر کوئی عیب دیکھو تو اس کے دوسرے کمالات کو نظر انداز نہ کرو. جب کسی کے اندر کوئی ایک خامی دیکھو تو اس کے دوسرے کمالات کو تب نظر انداز نہ کرو. خامیوں سے کوئی پاک نہیں بھائی, کمزوریوں سے کوئی پاک نہیں ہے. جب گھر بنانا ہے, زندگی بنانی ہے, تو اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں, ان پہ نظر رکھو. لیکن شیطان ہے, اس نے منفی سوچ بنا رکھی ہے, مثبت سوچ آتی نہیں ہے. گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹا لگا ہوتا ہے, دیکھنے والا یوں بھی دیکھ سکتا ہے, دیکھنے والا یوں بھی دیکھ سکتا ہے. بھئی گلاب کا پھول ہے تو کیا ہوا, کانٹا بھی تو لگا ہوا. ایک سوچنے کا انداز یہ, اور ایک سوچنے کا انداز یہ بھی تو ہو سکتا ہے, بھئی کانٹا ہے تو کیا ہوا, پھول بھی تو لگا ہوا ہے. یہ مثبت سوچ. تو اگر کسی میں کوئی کمزوری ہے انتظامی لحاظ سے, تو اس کے اندر عفت اور پاک دامنی بھی تو ہے. یہ کتنا بڑا جوہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف نہیں اٹھتی, وہ وفادار ہے, وہ اپنی حیا اور عفت میں امانتدار ہے. یہ کتنی بڑی ضرورت ہے. تو فرمانے لگے اس کے اس اعلی وصف کا استحضار کیا کریں تاکہ دل کی قدورت دور ہو جائے. قرآن کی یہی تعلیم ہے, اَسَ اللَّهُ اَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا. تمہیں کیا پتا اللہ نے اس میں تمہارے لیے کتنی بڑی خیر رکھی ہو. اگر ایک کمزوری ہے تو کیا ہوا, اس میں اللہ نے تمہارے لیے کتنی بڑی خیر رکھی ہو. ارشاد فرمایا میں نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیوی کو جب تم بطور نفقے کے دیتے ہو وہ اس کی شران مالک نہیں ہوتی, اگر کچھ بچ جائے تو وہ شوہر کی ملکیت ہوتی ہے, بجد اس کے کہ یہ تصریح کرے اور اس کے ثبوت کریں کہ یہ تمہاری ملکیت ہے. گھر کے کھانے کے لیے, گھر کے ضروریات کے لیے آپ خرچہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آپ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی ملکیت ہے تو اس میں وہ آزادی کا تصرف نہیں کر سکتے. تو آپ صراحتن کہہ دیا کریں کہ اتنی رقم آپ کی ذاتی ہے, آپ جیسے چاہے خرچ کریں. کچھ رقم اسے اس کی ذاتی خرچ کے لیے بھی دی جائے جس میں وہ آزاد ہو, اور وہ اس میں آپ سے پوچھنے کی اسے ضرورت نہ ہو. صدقہ دے, خیرات دے, اپنی ذاتی چیزوں کے لیے استعمال کرے. فرمایا میں اپنے دوستوں کو مشورہ میں نے دیا کہ بیوی کو جو تم بطور نفقے کے دیتے ہو وہ اس کی شرعاً مالک نہیں ہوتی, اگر کچھ بچ جائے تو وہ شوہر کی ملکیت ہوتی ہے, بجز اس کے کہ یہ تصریح کر کے اس کے ثبوت کریں کہ یہ تمہاری ملکیت ہے. اس لیے گھر کے خرچ کے لیے جو رقم اس کو دی گئی ہے وہ اس کو اپنی ضروریات سے زائد کسی کام میں خرچ کرنے کی مجاز نہیں. مثلا وہ اپنی کسی حاجت مند عزیز کی یا کسی مسکین کی مدد کرنا چاہے تو گھر کے خرچ کے لیے دی ہوئی رقم سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں. اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ بیوی کو نفقہ ضروریہ کے علاوہ کچھ اور رقم بھی دی جائے جس میں اسے مالک بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادی سے اپنی منشا کے مطابق خرچ کر سکے. جسے ہم جیب خرچ کرتے ہیں اس کی ذاتی خرچ کرتے ہیں, دوسروں کی دست نگر نہ رہے. اور فرمایا بیوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی خاطر اس نے اپنے سب تعلقات کو چھوڑ دیا. میں تو اہل طریق سے کہا کرتا ہوں ایک نوعمر لڑکی جو کام ایک دن میں کر کے دکھا دیتی ہے وہ تم نے برسوں بھی اللہ کے لیے کیا, سب تعلقات پر اس پر قربان کر دیے. ایک نوعمر بچی نے ایک دن میں جو کر کے دکھایا ہے, اما کو چھوڑ دیا, ابا کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, سارے تعلقات تمہاری خاطر چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی. فرمایا میں تو کہتا ہوں کیا تم نے برسوں برس بھی اللہ کی خاطر تعلقات کو چھوڑے؟ آسان کام تو نہیں. تو اچھائیوں پہ نظر رکھو گے گھر پرسکون ہوگا, مثبت سوچ رکھو گے گھروں میں محبتوں فروغ پائیں گے, ایک دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر ہوگی تو گھروں کے اندر محبتیں اور الفتیں اور بڑھ جائیں گی. اور اللہ نہ کرے منفی سوچ ہو گئی, کمزوریوں پہ نظر ہو گئی, عیب دیکھنے لگ گئے, گھر جہنم بن جائے گا، گھر مصیبت ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بھائی سبھی کو دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم آئنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک، اللہم آئنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله.